صلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آگے دیکھیں گے آیت نمبر 44. یہاں سے ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک شروع ہو رہا ہے. ہم اس کو چند آیات اکٹھی کرنے کے بعد ڈسکس کریں گے. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی یعنی علماء اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. تورات میں ہم نے یہود پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کا قصاص اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. یہاں آپ نوٹ کرتے جائیے گا، ایک جگہ فاولائک ہم الکافرون آیا آیت 44 کے اینڈ پہ، آیت 45 کے اینڈ پہ فاولائک ہم الظالمون آیا. ابھی بات پوری نہیں ہوئی اس لیے آگے چلیں گے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ مَرْيَمَ. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تو تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. ہمارا حکم یہ تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کریں پھر وہی فاسق ہیں. یہاں تیسری بار لفظ آیا. اگر ہم ان آیات کو ذرا شعور کے ساتھ سن رہے تھے اور پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ تین بڑے مذاہب، جس میں یہودیت، پھر نصرانیت، اور اب آگے اسلام کی بات ہونے والی ہے، ان سب کے انبیاء کرام کے آنے اور ان کے کتابوں کے بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا گیا. پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو ہدم و نور کہا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ کہ فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدن، اس کو انبیاء کرام کی صورت میں پورا کیا. انبیاء کرام آتے رہے اور ان کے ساتھ کتاب آتی رہی. جب تک انبیاء کرام دنیا میں رہتے ہیں وہ خود اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہوتے ہیں، اس لیے جن کے دلوں میں خیر ہوتی ہے وہ ان کو مانتے رہتے تھے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ انبیاء کرام کے بعد بگاڑ شروع ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کتاب کو نازل کرتا، ہم نے دیکھا تورات اور انجیل اور اب قرآن، ان تینوں کے لیے ہدم و نور کا لفظ استعمال ہوا. ہدایت بھی ہوتی ہے، ہدایت کو آپ ایک کہہ لیجئے کہ انڈیکیٹر کہہ لیں، نور کو ایک روشنی کہہ لیں. اب ہوتا کیا ہے کہ انہی کو بعد میں چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس قوم کے مذہبی رہنماؤں کو چنتا ہے. ہم نے ان آیات میں دو نام پڑھے، ایک حبر پڑھا احبار اور ایک ربانی پڑھا، آگے بھی پڑھیں گے اس لیے میں ان سب کو کر دوں. جب حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے، یعنی زمین سے اٹھ کے آسمان پہ حضرت عیسیٰ کو لے جایا گیا اٹھا کر، اور حضرت موسیٰ دنیا سے چلے گئے، تو ذمہ داری بنی اسرائیل کے علماء پر تھی. اور جب لفظ بنی اسرائیل آئے فوراً یہود اور نصارہ کو سوچیں. پیچھے بتا چکی ہوں یہود پہلی بریکٹ ہے، نصارہ آخری ہیں، ایک ہی قوم کے دو نام تھے. ہوا کیا کہ ان کے مذہبی طبقے میں خرابی پیدا ہو گئی. خرابی جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہی کتاب جو لوگوں کے لیے ایک ہدایت، رحمت، نور، روشنی کا ذریعہ بنتی ہے، وہی کتاب لوگوں کے جھگڑوں کا سبب بن جاتی ہے. ان کے علماء کرام کی خیانتیں ہم پیچھے تھوڑی تھوڑی پڑھتے آ رہے ہیں، سورۃ آل عمران میں، سورۃ البقرہ میں۔ اب ہوا کیا کہ جب کتاب دینے والے یا دین سکھانے والے ہی بگڑ جائیں تو پھر قوموں کا حال کیا ہوگا، یہ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے۔ پھر وہ کتابیں جو عمل کے لیے نافذ ہوتی ہیں، وہ کتابیں جو شریعت سازی کے لیے اترتی ہیں، وہ صرف برکت کی کتاب رہ جاتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ ان کتابوں کے تعویذ بنا کے بیچنے لگ گئے، ان کے علماء لوگوں کو لکھ لکھ کے فتوے دیتے، یہ آیت اتنی دفعہ پڑھ لو اتنا ثواب ہوگا، اتنی دفعہ پڑھ لو اتنا ثواب ہے۔ لیکن عملی زندگی علماء کرام کی، علماء تو نہیں کہنا چاہیے، ان یعنی ان کے جو ریلیجس کا فیمس طبقہ ریلیجس کہہ لے، یعنی جو مذہبی طور پہ معروف تھے، ان کی اپنی عملی زندگی اور اسی طرح عوام کی زندگی جو تھی وہ ان کتابوں پہ نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ تین دفعہ فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کو ہائی لائٹ کر لے۔ میں جب اس قرآن جب بھی کسی قرآن سے پڑھتی ہوں ان آیات کو ہائی لائٹ کرتی ہوں، اور میرا دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ آج امت مسلمہ کا حال کیا۔ آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ دینی طبقہ جو ہوتا ہے وہ دین کی حفاظت کرنے کے لیے کیا اہم رول ادا کرتا ہے۔ مثال ایک گھڑی کی لیجئے، گھڑی کے اندر سوئی ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں، اور اس کے اندر سیل ہوتا ہے۔ اگر کسی گھڑی کے اندر کا سیل ویک ہو جائے تو آپ بتائیں کہ سوئیاں ٹھیک رہیں گی؟ سوئیاں اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گی، بار بار آپ ٹائم سیٹ کریں گے پتہ چلے گا کہ وہ ادھر سے ادھر چلا گیا۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھیے کہ احبار، یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ سوئیوں کو ٹھیک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء کو جو دو کام دیے تھے، تو ان میں سے جو ربی یا رحبان تھے، ربانی، یہ روحانی پیشوا تھے، مبلغ، حافظ، امام مسجد کے، اخلاقی تربیت دیتے تھے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں گروہ آپ کو دکھیں گے، ربانی صرف جنرل انفارمیشنز دیتے ہیں، قرآن پڑھا دیا، بچوں کو سپارہ پڑھا دیا، چلو وقت پڑھا تو نماز پڑھا دی، لیکن اصل چیز جو دین کی حفاظت کرنے لگتے ہیں وہ احبار ہوتے ہیں، حبر، جو دین کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہوں۔ وہ صرف قرآن کے اور حدیث کے ظاہری لفظوں پہ نہ جائیں، بلکہ وہ اس کے اندر ڈیپ ڈاؤن اس پہ ریسرچ کرنے والے، ایک ایک مسئلے کے اوپر جانے والے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام بھیجے تھے، ہر ایک کا مختلف کام تھا۔ جو تورات کا معاملہ تھا، اس وقت ان کے علماء کرام بہت سختی والے تھے، لیکن جو نصارہ کا معاملہ ہوا وہ تھوڑے سے نرم ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کی صورت میں، ان دونوں کے منہج کو جمع کیا گیا۔ اگر ہم ان تینوں مذاہب کا یہاں تقابل دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بہت اچھی طرح پتہ چلے گا کہ تورات کا قانون بے لاگ تھا، اللہ نے ان کو دو ٹوک شریعت دی تھی، مانتے ہو کہ نہیں مانتے، کل بھی موجود تھی، آج بھی اگر اصل حالت میں موجود ہوگی۔ اسی طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اخلاقی تعلیمات پائی تھیں۔ ہر نبی کا ایک ڈفرینٹ طریقہ کار ہوتا تھا کام کرنے کا۔ آج اللہ تعالیٰ ان باتوں کو نشاندہی کرتے ہوئے امت مسلمہ کے دینی حضرات کو بتاتا ہے کہ دیکھو، اگر گھڑی کی سوئیں خراب ہو گئی، سیل ویک ہو جائے تو سوئیاں ٹھیک ہوں گی۔ اب سیل لگا لیجئے مذہبی طبقہ، علماء کرام بدنیت ہو گئے، ان کے ایمان کی حرارت کم ہو گئی، جو اس کے اندر آپ کو ٹیمپریچر، وہ جو گھڑی کا سیل کے اندر جو چیز ہوتی ہے جو اس کو چلاتی ہے، جب دینداروں میں وہ کم ہو جاتی ہے تو خود بہت دین کی سوئیاں خراب ہوتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں سود حلال ہے، پھر کہتے ہیں یہاں رہ کے کر لو، پھر کہتے ہیں وہاں کرنا پڑے تو ٹھیک ہے، مجبوری ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی کتابوں کی اصل صورت نہیں رہتی۔ ایک وہ کھانا ہوتا ہے جو بہت اچھے ریشو کے ساتھ بنا ہوتا ہے، چائے کو لے لے، چائے جب بہت اچھے طریقے سے صحیح ٹیمپریچر پہ، صحیح دودھ اور پانی اور پتی کے حساب سے بنے، بہت ٹیسٹی ہے، لیکن جب پیچھے کچھ خرابیاں آتی ہیں نا تو چائے صرف وہ پانی، کالے پانی کا نم چائے بن جاتا ہے۔ آج کے دور کا بھی یہی مسئلہ ہے جو کل کے علماء یہود نے اپنے دور میں لوگوں کے ساتھ کیا تھا کہ ان کے اپنی سیل ہی خراب ہو گئے۔ اب کپڑا ناپنے کا گز ہی خراب ہو، گز کتنے سینٹی میٹر کا ہوتا ہے؟ غالباً 36 انچ کا ہوتا ہے۔ کوئی کمپنی جو گز بنا رہی ہے وہی 32 انچ کا بنانے لگ جائے، ساری دنیا بھی کوشش کر لے گی کپڑا ٹھیک نہیں ناپے گی۔ اس لیے دین کی ذمہ داری بہت اہم لوگوں پہ ہونی چاہیے، جن کے اندر صرف لفظوں کا علم نہ ہو، دین کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں بات کرتے ہیں، انبیاء کون تھے؟ اسلموا، قومیں بن گئی ہادو، گروہ پرستی کو حق پرستی سمجھ لیا، انبیاء اللہ کے آگے مطیع فرما بردار تھے، یہ قومیں جو تھی یہ بات میں اپنے نفس کے آگے مطیع فرما بردار ہو گئیں، نتیجہ کیا ہوا کہ قومیں بالکل بٹ کے رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی باتیں کر کے کہتے ہیں کہ لوگوں تم ان سے نہ ڈرنا، یہ ہم اب اللہ سے ڈرنا، اور یہ علماء یہود کا یہی تو مسئلہ تھا۔ وہ لوگوں کے ڈر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے، ورنہ ان کے دل مانتے تھے یہ حق ہے، لیکن ان کو اپنی نسبتیں یاد آتی تھیں، ان کو اپنے بڑے بڑے ٹائٹلز، ان کو دکھتا تھا کہ اگر ہم ان کے انڈر آ گئے تو ہمارا ٹائٹل تو چلا گیا، جب اتنی دکانیں بند ہوں گی تو اتنے صدر بھی ختم ہو جائیں گے، اتنے کوئی لیڈرز بھی ختم ہو جائیں گے، اتنی شورائیں بھی کم ہوں گی، یہ کرنے کو تیار نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ۔ اب یہ سب باتیں کر کے اب آگے دیکھیے گا، آیت 48 میں یہود کو موقع ملا، ان کے علماء نے دین کے پرہچے اڑا دیے، اللہ نے ان سے چیز لے لی اور ان کو کیا کہہ دیا، ظالمون، کافرون، کفر تک بات آ گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہود کے ساتھ دیکھیے کفر کا وعدہ ہے، اور ظالمون جو نصارہ کے علماء کے لیے آیا کہ جنہوں نے خام خواہ خواہشوں کا نام دین رکھا، اور الفاسقون امت مسلمہ کے بگڑے ہوئے انبیاء علماء کرام کے لیے لفظ آ گیا۔ اب کیا کریں، تورات کو انجیل کو دیکھیں نہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اب یہ چیز ہے میرے اور آپ کے لیے سجدہ کرنے کا موقع آ رہا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اس کتاب سے جوڑ دیا جو قیامت تک کے لیے ویلڈ ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ جو کرنے والے تھے بگاڑ وہ کر کے چلے گئے، پھر اے نبی ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے۔ کون سی کتاب کی بات ہے؟ وہ کتاب جو اس وقت میرے اور آپ کے سامنے، کہاں ہماری یہ قسمت تھی کہ ہم اللہ کے کی اتنی پیاری کتاب اور اس نبی کی امت میں سے ہوتے؟ سراسر اللہ نے ہم پہ احسان کیا، سراسر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آج ہمیں ایک ایسی خوبصورت کتاب پڑھنے پڑھانے کا موقع مل گیا کہ جس کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ بدلی نہیں جائے گی۔ ہے کہ یہ کتاب جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے۔ یہاں ہائی لائٹ کر لیجئے لفظ مہیمنن علی کو، مہیمن کا لفظ ہیمن سے ہے، محافظ کو کہتے ہیں۔ پرندہ جب اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتا ہے نا، تو اس کیفیت کو ہیمنہ کہتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ یہ ہیمنہ ہے تورات اور انجیل کی۔ آج اگر کسی کو شوق آتا ہے نا کہ مجھے تورات پڑھنی ہے، مجھے بائبل سیکھنی ہے، میں ذرا دیکھوں اس میں کیا، تو بڑے شوق سے آئے اور قرآن کو پڑھ لے، جہاں ان کی کوئی بھی خیانت ہوگی قرآن اس کو کھول کے رکھ دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کو بھی شوق ہے اگر اللہ کی بات پڑھنے کا تو آج اس کتاب کو پڑھ لے۔ اور یاد رکھیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بگڑے سے بگڑے دور میں بھی اللہ اس کتاب کے زبر زیر کی بھی حفاظت کرے گا، اس کے معنی اور مفہوم کی بھی کرے گا، اس کی تفسیر کی بھی کرے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کو ہائی لائٹ کر لے۔ یہ آج ہر اس انسان کو مشورہ ہے، حکم ہے، فیصلہ اللہ کا، جو خود کو دین کا داعی کہتا ہے اور جو خود کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار کہتا ہے، کیا کہ تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آ گیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ کرتے ہیں لوگ پیروی خواہشات کی؟ آج لوگوں کا حال تو دیکھیے ذرا، ہر دور میں لوگ اس قسم کی باتیں کرتے دکھتے ہیں کہ نہیں، آج کے دور میں تو یہ نہیں ہو سکتا، اب تو شریعت چینج ہونی چاہیے، اب تو اجتہاد کر کے سود کو حلال کر ہی لیتے ہیں، اب تو یہ کر لیتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، جتنا دین کو بھی نقصان خواہش پرستی نے دیا اتنی جہالت نے نہیں دیا۔ یاد رکھیں یہ، لکھ لیں جملہ، لوگ جاہل رہتے ہیں نا، ان کو گلٹ ضرور ہوتا ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، لیکن جب دیندار دین اور خواہش جمع ہو جاتی ہے، دیندار خواہش پرست ہو جاتا ہے، وہ خواہش صرف مال کی نہیں ہوتی، عہدوں کی ہوتی ہے، بڑائی کی ہوتی ہے، اپنے نام کی ہوتی ہے، اس وقت پھر دین بگڑ جاتا ہے۔ کہا اب کیوں ان کی خواہشوں پہ چلتے ہو؟ ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے، ہر ایک کا ایک وقت ہے۔ یہاں لفظ ہے شریعت، شریعت شرع سے، جس راستے پر چل کر جانور پانی پینے جاتے ہیں اس کو شرع کہتے ہیں۔ منہج میتھڈولوجی کے معنوں میں آتا ہے، طریقہ کار، کام کرنے کا طریقہ، ورکنگ کیپیسٹی۔ ہر دور کی شریعت اس وقت کے تقاضوں کے مطابق تھی۔ اللہ تعالیٰ ٹرائل اینڈ ایرر سے نہیں سیکھتا، نعوذ باللہ، کہ آدم علیہ السلام کے دور میں دو بہن بھائی کا نکاح جائز کر دیا اور آج حرام کیا، نہیں، وقت اور ضرورت تھی۔ یہ بالکل ایسے جیسے ڈاکٹر مریض کی کیفیت دیکھ کر پہلے ہلکی دوا دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی ڈوز بڑھا دیتا ہے، کبھی اس کا اپوزٹ بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی شریعتوں کے بعد آہستہ آہستہ ہر دور کی شریعت کو بدلا، جیسے قبلے کی تبدیلی ہم سن چکے۔ یہ ایک آزمائش بھی ہوتی ہے امتوں کی کہ کیا وہ باپ دادا کے نام پر پچھلی چیزوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں یا حق بات کو سن کر اس کو ماننے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں منہج کی بات کی، ہر نبی کے کام کرنے کا طریقہ فرق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میتھڈالوجی جو تھی وہ پولیٹیکل تھی، آپ نے فرعون کا مقابلہ کیا۔ آپ کی دعوت میں اگر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے آپ کو سورۃ طٰہٰ میں اور اگلی بہت ساری صورتوں میں حضرت موسیٰ کے قصے سناؤں گی جب، تو آپ دیکھیں گے بالکل ایسے لگتا ہے ایک سیاسی لیڈر ہے۔ تو موسیٰ کی میتھڈالوجی پولیٹیکل سیاسی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی جو میتھڈالوجی تھی اخلاقی تھی۔ آپ ایک ربی تھے، تربیت کا رنگ تھا، پیار سے بات کرتے لوگوں کو، بس نرم نرم بات کی بات کرتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں دونوں کا کمبینیشن ہے۔ آپ اب ماشاء اللہ سیرت کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاسی لیڈر بن کے بھی کامیاب دکھیں گے اور اخلاقی طور پر بھی دیکھیں گے۔ انفرادی زندگیاں اور اجتماعی نظام کی اصلاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی۔ آج کے دور کی مختلف صورتیں، دین کے نام پہ جو مختلف فورمز ہیں ان میں بھی یہی بات ہونی چاہیے، جس کے پاس جو کام ہے اس کو کر لے، جس کو ایک اچھا کام آتا ہے وہ کر لے، دوسرے سے دوسرا لے لے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں کوئی لڑنا نہیں کہ کوئی حافظ کیوں بننا اور کوئی عالم کیوں نہیں بننا، ہر بندہ اپنی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، یعنی نہ اختلاف ہوتا نہ لڑتا، سب ایک ہی رنگ کے ہوتے، ایک ہی قد کاٹ کے ہوتے، لیکن اس نے اس لیے ایسا نہ کیا۔ لیکن اس نے یہ سب اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ کرنا کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، بس تم نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ کوئی ابو بکر بنتا ہے تو کوئی عمر بن جائے، کوئی عمر بن گیا تو وہ کسی موقع پہ ابو بکر بننے کی کوشش کرے۔ اصل زندگی کا خلاصہ یہ ہے، اصل دین کی دعوت یہ ہے۔ ویسے چھوڑو، فروئی باتیں چھوڑو، جھگڑے چھوڑو، اختلاف چھوڑو، بغض چھوڑو، کینے چھوڑو، لوگوں کو نیکیوں کی رغبت دلاؤ تاکہ لوگ اپنی جنت میں جا سکیں۔ موت کے وقت کسی کو کچھ یاد نہیں رہتا، کون کدھر سے تھا، کون کدھر سے تھا۔ اللہ مرجعکم جمیعا، آخر کار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اگر اس جملے کو ہم یاد رکھیں، کبھی ہم دل میں ناراضگیاں پال کے نہ رہیں سگے بھائی بہنوں کے لیے، ہم کبھی اپنے سسرالی تعلقات بگاڑے نہ، کبھی دینی دنیاوی تعلقات بگاڑ کے نہ رہیں، کب تک کوئی رہے گا پیچھے؟ آخر اللہ کے پاس جا کے تو ملاقات ہوگی۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تم کو اس معاملے میں جو تم اختلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی خوب اصل حقیقت بتائے گا۔ انسان انسان ہے، اپنی حیثیت سے سوچتا ہے، اللہ کی ذات دلوں کے بھید جاننے والی، بظاہر صحیح لگنے والے کی غلطی کو بھی وہ جانتا ہے اور بظاہر غلط لگنے والے کے غلط پن کو بھی وہ اس کے صحیح ہونے کو وہی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پوری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ مومن ہوا کی نہیں ہدا کی پیروی کرتا ہے۔ ہوا کے مقابلے میں ہدن لکھیے، ہوا خواہش، بس جو دل چاہتا ہے، یہ ہوا ہی تو ہے، سوتے رہو، کھاتے رہو، پیتے رہو، کماتے رہو، جیتے رہو، یا دین کے نام پہ جگڑتے رہو۔ ہدن کے ہدایت، روشنی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومن خواہش پرست نہیں ہوتا، وہ خدا پرست ہوتا ہے۔ اسلام ایک خوبصورت راستہ سکھاتا ہے کہ اپنی خواہشات کو دین کے راستے میں رہتے ہوئے پورا کرو۔ اب آگے بہت ہی خوبصورت موضوع آنے والا ہے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پس اے نبی تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان کے فیصلے کر دو، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، خوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر ہدایت سے ذرہ بھر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے، پھر اگر یہ اس سے منہ موڑ لیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ مدینہ میں رہتے ہوئے کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزماتے تھے، کئی جگہ آ کے آپ کے لیے مشکل حالات کھڑے کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو ان کو کوئی ایسا، ان کی باتوں میں آپ نہیں آنا۔ دیکھیے، ایک داعی دین اور ایک مبلغ اور کل کے دور کا نبی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کا شخص ہوتا ہے۔ اگر وہ خود ڈھیلا ہوگا نا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا لوگ باتوں میں لگا کے ایک چائے کا کپ پلا کے فتویٰ بدلوا دیں گے، مسئلہ بدلوا دیں، ایک تحفہ پیش کر کے اپنے لیے کوئی نہ کوئی رعایت لے لیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نبی کو، حالانکہ وہاں کوئی چانسز نہیں تھے، کسی قسم کی امید نہیں تھی کہ آپ یہود و نصارہ کے طور طریقوں پہ آ جاتے، اس کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ سوچ کے رہیے گا، تو کیا آج کے دور کے دیندار حضرات محفوظ ہیں؟ کیا ان کو کوئی نہیں بہکا سکتا؟ اس لیے ہمیشہ اللہ سے یہ انسان دعا کرے کہ اللہ اگر دین کے نام کے ساتھ ہمارا نام لگائے تو میں ہوا کی بجائے خودن کے ساتھ جوڑے رکھنا، اور ورنہ تو یاد رکھیے کہ لوگ فتنوں میں ڈال دیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو پریشرائز کرتے ہیں علماء کو، نہیں کچھ مسئلہ نکالیے، نہیں پلیز، نہیں ایسا نہیں، نہیں آج کے نہیں، کا نہیں، جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے بس اس پہ کام کرو، پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ بس دفعہ پریشر بہت بڑا دیندار پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ آنا چھوڑ دیں گے، پھر کہیں گے اچھا مولوی صاحب اب چندہ مانگنا ہوگا تو پھر آنا کسی اور سے مانگنے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس کا یہاں تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی یہ ڈر ہو سکتا تھا اگر آپ کے دل میں اللہ کی بات کا یقین نہ ہوتا، کہ اگر میں نے دین کی صورت یہود کے بدلے میں دین سے مختلف کی تو یہ تو سارے چھوڑ جائیں گے، تو کہا چھوڑ دیجئے، کوئی جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو فتنے میں ڈالے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو اس وجہ سے دین کو نرم کرتے ہیں نا دیندار، کہ چلو جی جو بھی کوئی کہتا ہے جائز ہے، لوگ بعد میں ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو گھوم جاتے ہیں، ان کو جو کہنا ہے ان مولوی صاحب کا ذرا ہاتھ گرم کریں اور پھر دیکھیے کہ وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملانے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، حقیقت یہ کہ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، اس جملے کو 3-4 بار ایک انسان سنے اور بولے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک سوال ہے آسمان سے اٹھا ہوا، تو کیا پھر جاہلیت کا طریقہ چاہتے ہیں؟ کیا پھر جاہلیت کی زندگی چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ 3 موقع پہ پورے قرآن میں جاہلیت کی بات ہے۔ الحمدللہ جب ہم نے سبیل الجنہ کلاس میں یہ آیات کی تھی تو میں نے 3 یا 4 مواقع ہیں پورے قرآن میں، ان سب کو جمع کر کے جاہلیت کی مختلف وجوہات بتائی تھیں۔ یہاں بس یہ سمجھ لیجئے کہ پچھلی ساری باتوں کو سمجھے نا، تو جاہلیت یہاں کس کو کہا گیا؟ اللہ کا دین آنے کے باوجود بندہ بے دینی کو قبول کرے، حق دین کو ماننے کے باوجود انسان باطل کے ساتھ اپنی ہمدردیاں رکھے، پھر یہود و نصارہ کی دوستیاں۔ آپ دیکھیے کہ ان چیزوں کے اندر جب آتے ہیں تو امت کا حال کیا، آج ہماری امت میں جاہلیت کہاں سے آئی، جاہلیت کا حکم ہے کیا؟ چلے اس کو بھی سمجھ لے، ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلا موقع ہے، ویسے عموماً میں آخری موقع پہ جا کے اس پہ تھوڑی سی بات کرتی ہوں، لیکن تھوڑا سا بات کو ہلکا پھلکا کرتے ہیں۔ آج کیا آپ کو امت مسلمہ میں کوئی جاہلیت دکھتی؟ ڈکشنری میں جاہلیت کا لفظ اسلام سے قبل کے لیے آتا ہے، ماں قبل الاسلام اس جاہلیہ۔ جاہلیت میں کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی، آپ دیکھیے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، شراب عام تھی، بات بات پہ جھگڑے تھے، اتنی زیادہ لڑائیاں تھیں، فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، سود عام تھا، زنا عام تھا، شراب عام تھی، کوئی سیٹ اپ نہیں تھا، بکھری ہوئی ڈس آرگنائز امت تھی۔ کیا یہ سارے تحفے آج بھی موجود ہیں؟ تو اللہ کے طرف حکم الجاہلیت، لوگوں تمہیں اتنا پیارا نبی دیا، اتنی پیاری کتاب دی، مہیمنن جیسی کتاب دی، پھر جاہل رہنا چاہتے ہو؟ نہیں تھی جن کے پاس ان کو تو چھوڑ دیجئے، آپ کے پاس تو کتاب آ گئی، آپ کے پاس تو نبی آ گیا، کیا امت مسلمہ کے شعور پر تماچا نہیں مارا جا رہا اس آیت کو پڑھ کے؟ آج شادی دیکھیے، کیا جاہلیت کی شادی ہے کہ اسلام کی شادی ہے؟ مرنا دیکھیے، جینا دیکھیے، کمانا دیکھیے، ہر جگہ جہاں اسلام کے قوانین سے ہٹ کے جیتے ہیں جاہلیت کی زندگی ہے۔ آج اس کو ماڈرنائزیشن کہتے ہیں، اللہ اس کو جاہلیت کہتا ہے۔ فَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ، حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور کون تمہیں شریعت دے گا؟ کوئی اور خدا ہے تمہارا؟ کوئی الہادی ہے؟ کوئی اور کوئی ہے منزل الکتاب؟ کوئی اچھی کتابیں آئیں گی؟ کتنا زبردست انداز ہے کہ تمہیں اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پسند نہیں، تم اس کو شریعت کہہ کے مذاق اڑاتے ہو، تم اس کو اسلامائزیشن کہہ کے مذاق اڑاتے ہو، تم اس کو بربریت کہتے ہو، باربریت کہتے ہو، تم بتاؤ تمہیں کس سے چاہیے شریعت؟ کوئی بت دے گا؟ کوئی غیر خدا دے گا؟ کوئی فرشتہ لائے گا شریعت کو؟ جن تمہیں کیا اچھا لگتا ہے؟ ایسے لگتا ہے ہر وہ بندہ جس کو اسلام کے طور طریقے نہیں پسند، نبی کے طریقے نہیں پسند، اللہ ان سے کہتا ہے جاؤ پھر لے آؤ، ہے کوئی خدا تو لے آؤ۔ بالکل ایسا انداز ہے جیسے ماں بچے کی گستاخی پہ چڑھ کے کہتی ہے جاؤ پھر کسی اور کو ماں بنا لو، تمہیں مہمان ہی پسند، کوئی اور ماں لے کے آ جاؤ۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کی اس شریعت پہ، اللہ کے ان فیصلوں پہ راضی ہو جائیں، اس طریقے سے اللہ کی ان باتوں کو لے لیں کہ بات بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، بار بار یا ایھا الذین آمنو۔ ایمان کیا ہے؟ اندر کے اطمینان کا نام ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو دو چیزوں سے ملایا ہے، ایک ظاہر جو مجھے اس وقت آپ کا اور آپ کو میرا دکھ رہا ہے، اور ایک میرا اندر اور آپ کا اندر، جو ہم میں سے ہر ایک اپنا دیکھتا ہے۔ ایمان اندر کے ایمان کا نام ہے، اندر کی سیٹسفیکشن کا نام ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جو ایک سیر ہونے کی کیفیت آتی ہے نا، کہتے ہیں نو مور، الحمدللہ، اب اور کھانا نہیں کھانا۔ یہ کیفیت جب بندے کی ایمان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے تو یہ ہے اصل میں آمنوں کی کیفیت۔ اور میں محسوس کرتی ہوں کہ قرآن سے جڑنے کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے، چین آ جاتا ہے، بھٹکتی ہوئی روح چین میں آتی، کہتے نہیں اب لگتا ہے ٹھیک جگہ پہ پہنچے۔ پہلے تو بڑا کچھ کیا، کبھی وظیفے کرتے تھے، کبھی جا کے کہیں کچھ کر لیتے تھے، کوئی پڑھا لیتے تھے، کہیں جا کے کوئی کھانے پکا کے بانٹتے تھے۔ اس کتاب کو سن کے لگتا ہے پاؤں زمین پہ لگ گئے، الحمدللہ، اب لگتا ہے سکون ہے۔ اللہ ایسے مطمئن انسانوں کو کہتے ہیں، اور لوگوں تمہارے ظاہر باطن میں ایمان آ گیا، اور جب اندر ایمان آتا ہے تو باہر آئے گا۔ ٹھہراؤ، سکون، کچھ نہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں جنگ لگے گی، لگنے دیجئے۔ لوگ کہتے ہیں امن ہوگا، ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں بارشیں ہوں گی، موسم خراب ہوگا، ہوگا۔ ایک کیفیت، مومن سٹیبل رہتا ہے۔ گرمی، سردی، رمضان، غیر رمضان، چھوٹے دن، بڑے دن، اس کی زندگی میں کوئی چینج آپ کو نہیں دکھتی۔ جیسے پانی بہتا ہے، سمندر بہتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، کبھی نہیں آپ نے دیکھا ایک موسم میں زیادہ پانی بہ رہا تھا دوسرے میں نہیں۔ اسی طرح ایک سچا مومن اپنی زندگی کے کام کرتا جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس وقت کم ہے۔ کیسے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنے رفیق نہ بناؤ، کیونکہ یہ آپس میں ایک ہی دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق کار بناتا ہے، تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے، تو اس کا شمار پھر انہی میں ہے، یعنی پھر ان جیسا ہونا چاہتے ہو۔ کتنی واضح حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مماثلت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں۔ کتنا بڑا جملہ ہے، ان کی ساری ہمدردیاں انہی کے ساتھ ہیں۔ اصل میں اگر سیرت کے آئینے میں جھانکے تو اس آیت میں آپ کے دور کے منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ یہود سے ان کی دوستیاں تھیں اسلام سے پہلے بھی، جیسے کسی بھی سوسائٹی میں رہتے ہوئے لوگوں کی ہو جاتی ہیں، ساتھ پڑھنے، ساتھ کام کرنے، ساتھ رہنے، نیبرہڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب ہوتا کیا تھا کہ یہ لوگ یہود سے اسلحہ لیتے تھے، ان سے ہتھیار لیتے تھے، آپس کی لڑائیوں میں اس کو استعمال کرتے تھے۔ اب اسلام آ گیا، کامیابیاں شروع ہو گئیں، اسلام کو دن بدن اللہ کی رحمت ملتی گئی، اسلام کا ڈنکا بجا۔ اب کبھی کیا ہوتا کہ یہود کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں یہود کا پلڑا بھاری ہوتا، کبھی مسلمانوں کا ہوتا۔ کوئی فیصلہ کن حالات سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ آخر اسلام غالب ہوگا کہ یہود۔ کچھ لوگ موقع شناس، وہ کیا کہتے ہیں، دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، وہ جیسے سی سو ہوتے ہیں نا۔ اور ہم پڑھ رہے ہیں کہ سورۃ مائدہ کا جو دور ہے یہ بالکل وہ دور ہے کہ اب اسلام کا سورج طلوع ہو رہا ہے، ہر طرف اجالے، وہ سب پریشر ختم ہو گیا، اب ساری دھمکیاں، آرام سے بیٹھو، ہم بھی آنکھیں کھول سکتے ہیں، ہم بھی تمہیں گھر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ایک قسم کا ٹرانزیٹریشن والا دور تھا، یعنی بیچ کا عبوری دور تھا آپ کہہ لیں۔ اب ایسے لو دور میں جن کے دلوں میں بھی کھوٹ تھا نا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فائنلی پھر ہم کیا ڈیسائیڈ کریں، ہم کس کا ساتھ دیں، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں۔ کچھ مسلمانوں کی مانتے باتیں، کچھ یہود کی مانتے۔ ادھر جاتے تو خوف آتا، نہیں نہیں نہیں، یہود کا تو پتہ کٹنے والا ہے، چلو ان کو چھوڑتے۔ اسلام کی طرف آتے تو خوف آتا، یہ تو ابھی نیا نیا جماعت ہے، 5-6 سال تو ہوئے ہیں مدینہ میں ان کو آئے ہوئے، اگر ان کی نو ڈوب گئی تو ہم یہود سے تعلق کو بگاڑے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی بات کر دی کہ دیکھو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کے ان کے اندر جاتے ہیں۔ ہائی لائٹ کر لیجیے اس آیت کو، بعض مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ ہمارا دل ہی نہیں ٹوکتا پورے اسلام پہ، ہم کہتے ہیں نہیں، اگر چھوڑ دیا فلاں چیز کو، فلاں کی مدد کو چھوڑ دیا، فلاں سے ایڈ لینے کا انکار کر دیا، تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نفاق کی بیماری ان کے دلوں میں، اسی لیے انہیں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں۔ اور کہتے کہ، ہائی لائٹ کر لیجئے کہ ان کے جملے کو، آیت نمبر 52 میں آ رہا ہے، یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔ یہ ڈر تھا ان کا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم کسی اپنے لیے ایک ذرا سائڈ ڈور رکھو، تھوڑا سا کوئی ایمرجنسی ایگزٹ کھول کے رکھو، کہیں اسلام کی وجہ سے مشکل میں آگے تو بھاگنا تو پڑے۔ یہ پہلے بھی اسلام سے اجنبی رہے، اب تو فتح کے بعد یہ اور ہی زیادہ اپنے دل میں یہ دھڑکا محسوس کرتے ہیں کہ اسلام آ گیا تو بنے گا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہہ دو مگر بعید نہیں کہ اللہ جب اب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب مکہ فتح ہوگا۔ آج مکہ فتح سے کچھ 4 سال پہلے ہی بتا دیا کہ مکہ فتح ہونے والا ہے، پھر ان کو لگ پتا جائے گا کہ ہم نے جو یہ دورنگی چال رکھی تھی یہ ہمارے لیے درست نہیں تھی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، پھر اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے اور یہ خسارے کا شکار ہو گئے، نامراد ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ کبھی ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ منافق بیچارے کی مشکل کیا ہوتی ہے، پیچھے پیچھے رہتا ہے، پیچھے پیچھے رہتا ہے، اس کا دل بہت چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، لیکن اس کے دل میں دھڑکے بہت ہوتے ہیں، جس کو آپ کہہ لیں کہ سپلٹ پرسنالٹی۔ اب ہوتا کیا ہے، ایسے لوگ اگر دل کے اوپر جبر کر کے خاموشی سے اسلام سے لگے بھی رہے، یاد رکھیے کہ مسلمان جو صحابہ کرام تھے ان کے اوپر ہم بالکل شک نہیں کر سکتے، لیکن آخری دور تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں کچھ نہ کچھ لوگ ڈھل مل یقین کے تھے، آپ ان کو منافق نہ بھی کہنا تو کمزور ایمان کر سکتے ہیں۔ اب ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملا، کیا خاموش رہے، نمازیں بھی پڑھاتے تھے، کہیں جانا پڑتا تو ساتھ آ کے جہاد بھی کراتے، ٹھیک ہے پچھلی صفوں میں رہتے، بیٹھ کے باتیں کرتے، لیکن ساتھ رہے۔ ہوا کیا، جب مکہ فتح ہوا سب کے نام پہ پتہ چلی گئی، ان کا پردہ چھپا رہا۔ عبداللہ بن ابی نے 300 لوگوں کو اپنے ساتھ جو شرمندہ کروایا، بعد میں وہ کیوں ہوا، اس نے اپنے نفاق کا اظہار کر دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، ایک ٹیم مل کے کھیلتی، کرکٹ کھیلتی ہے، مثال ہے، گول کون کرتا ہے، کوئی ایک کھلاڑی کرتا ہے نا، آخری چھکا کسی ایک نے لگایا ہے، مگر فتح کس کی ہوتی ہے، سب کی ہو جاتی ہے، اور کوئی صرف ساتھ رہنے کی وجہ سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہت اہم بات ہے، حق کا ساتھ دینا نہیں چھوڑنا چاہیے، کچھ کر سکتے نہیں، کہہ دیں اللہ کو، اللہ مجھے تو نے جو صلاحیت دی وہی کر رہی ہوں، ہے ہی کچھ نہیں، بس مجھے حق کی کشتی سے لگنا کرنا، کیونکہ جب یہ کشتی تر کے دوسرے کنارے پہ چلے گی تو میں سمندر کی موجوں کے بیچ میں ڈوب رہا ہوں گا۔ ایسے لوگ پھر بھی بچ گئے، کچھ لوگ سابقون الاولون، جان لگائی، کھپایا، وقت لگایا۔ جب اسلام کامیاب ہوا، کامیابیاں دینے والے بھی کامیاب ہو گئے، لیکن جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر کفر کی کشتی میں بیٹھے ان کو کل کوئی کریڈٹ نہیں ملا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی باتیں کر کے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کون، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، شوق سے پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ پیدا کر دے گا۔ اس آیت کو بلکہ ابھی سے ہائی لائٹ کر لیجئے، اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں سے مطلوب خوبیاں کیا ہیں۔ اس آیت میں اس کی شان نزول میں بھی ابھی بات کرتے ہیں، لیکن چلے ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا، کون، یحبہم ویحبونہ، جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، یعنی ان کی محبتیں غیر سے نہیں بلکہ اللہ سے ہوں گی۔ دوسری صفت، اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، آپس میں کنچھریاں نہیں ہوں گے، مومنوں کی غلطیوں کو اگنور کریں گے، مومنوں کو سینے سے لگائیں گے، کفار کے نظریات کے مقابلے میں سخت ہوں گے، اپنے آپ کو کفر کے ہاتھوں میں گول کی گیند کی طرح اچھالیں گے نہیں۔ تیسری خوبی، یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے، جان، مال، وقت، صحت، عافیت سب لگا دیں گے، جو ہے دامن میں کھول کے رکھ دیں گے، پسینہ بھی بہائیں گے، وقت پڑا تو خون بھی بہا دیں گے۔ اور اگلی خوبی، ولا یخافون لوم تلائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، ان کو دین پہ عمل کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی کہ لوگ کیا کہیں گے، ساری دنیا بے لباس پھرے، ان کو پورے لباس میں چھپنا بالکل برا نہیں لگے گا۔ ساری دنیا بے نمازی بن کے چرے چکے وہ نماز کے وقت میں نماز پڑھیں گے، ان کو اللہ کے دین پہ کام کرنا، دین پہ عمل کرنا اپنے لیے ایک آنر دکھتا ہے۔ جن کو یہ خوبیاں مل جائیں، ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اصل میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دی جانے والی ایک پیشن گوئی تھی، فتنہ ارتداد کی پیشن گوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی سن 5-6 ہجری کے بیچ میں آپ کو پہلے سے بتا دیا کہ آپ کے جانے کے بعد بہت فتنے اٹھیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لیڈر ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے، وہ دیوار سامنے ہوتی ہے تو فتنے باہر ہی رہتے ہیں، لیڈر ہٹتا ہے تو وہ دیوار گرتی ہے، فتنے اندر آنے لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اتنے فتنے اٹھے کہ صحابی کہتے ہیں ہمیں ایسے لگتا تھا کہ بغیر کسی ملاح کے ہماری نیا سمندروں کے اندر غوطے کھا رہی ہے۔ سوچیے کشتی چلانے والا نہ ہو اور کشتی سمندر میں ڈال دیں، ایسے لگتا تھا ابھی ڈوبے، حالات کے یوں ابھار آتے تھے، یوں لہریں اٹھتی تھی، لگتا تھا اب سارے ہی ڈوبیں گے۔ مسلمہ قذاب نے دعویٰ کر دیا نبوت کا، اسی لیے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے کچھ کام کر دیے، اتنے فتنے آئے۔ اللہ نے پہلے سے کہا کہ لوگوں کو تیار کر کے جاؤ، ابو بکر بھی تو آیتیں سن رہے تھے، عمر فاروق بھی تو آیتیں سن رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بات کر کے کہا کہ اگر کوئی دین سے پھرے گا تو پھرے، حالانکہ ان کو تو چھوڑ دیجئے، آج ہم اپنے اوپر کیوں نہ اس کو لیں، ہم میں سے کوئی اللہ کی ضرورت نہیں، واللہ ہی میں اللہ کے دین کی ضرورت نہیں ہوں، اگر اللہ مجھ سے کچھ کرائے گا تو یہ سراسر میرے اوپر میرا رحم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ کوئی خود کو اللہ کے دین کی مجبوری نہ سمجھے کہ ہم نہیں ہوں گے تو مسجدیں آباد نہیں ہوں گی، ہم نہیں ہوں گے تو نماز نہیں کو پڑھائے گا، ہم نہیں ہوں گے تو کوئی روزے نہیں کھلوائے گا۔ اللہ کی کائنات فطرت سے یہ دکھا رہی ہے، پتے گرتے ہیں دوسرے لگ جاتے ہیں، گھاس سوکھی ہوتی ہے دوسری آ جاتی ہے، ایک پھل کاٹتے ہیں اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو خود بخود اس چیز پہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک تو وہ فتنہ تھا نا کہ جو اس وقت میں لوگوں نے بظاہر اسلام کے نام سے ہٹنے کا کیا کہ میں نبی ہوں یا نبوت کا دعویٰ کیا، یہ ظاہری ارتداد ہوتا ہے، آج بھی بہت کم ہے الحمدللہ۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی طرف آ کے پلٹنے والے آٹے میں نمک کے برابر ہیں، یہ آپ پوری دنیا کے فگر سے پوچھ لیں، کہ بڑی میں نے اس کے اوپر رپورٹس بھی دیکھی کہ کوئی مسلم ہونے کے بعد کفر پہ آتا نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا ارتداد ہوتا ہے، یہ اندر کا ارتداد ہے، کہنا خود کو مسلمان لیکن اسلام کے لیے کام نہ کرنا، اسلام کا نام لینا لیکن اسلام کے لیے کام نہ کرنا، اسلامی نظام کو پسند کرنا لیکن اس کے نفاذ میں کوشش نہ کرنا، اندر سے کفر سے ہمدردیاں، اوپر سے اسلام کا نام، ایسے لوگ بھی مرتد ہوتے ہیں، انہی کو پھر منافق کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کرے فسوف یات اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے لوگ لے آتا ہے۔ آج اگر ہم مسلمان کھانے پینے میں لگ گئے، سونے میں لگ گئے، گھر سجانے سنوارنے میں، پیسہ کمانے اور اس کو اڑانے میں لگ گئے، اللہ نیو مسلمز کو لا رہا ہے، دیکھ لیجیے۔ الحمدللہ انگلش زبان کے جتنے اچھے اسپیکرز ہیں اس میں شاید 90% جب وہ کنورٹس ہیں۔ شرم آتی ہے اس وقت جب کوئی کنورٹ آ کے آپ کو سکھاتا ہے، ایسے ایسے کورسز ہوتے ہیں امریکہ میں، شارٹ کورسز، کوئی کہیں سے آ رہا ہے 4 دن کا، 6 دن کا، مہینے کا، اور 90% جو ٹیچرز ہیں وہ کنورٹس ہیں۔ اس وقت بھی جتنے اچھے اسپیکرز کے نام میرے ذہن میں، ان میں سے 90% جو ہوں گے وہ کنورٹ ہیں۔ کھاتے رہو، پیتے رہو، جاؤ لڑو، جاؤ تم قوم برادریوں پہ اڑو، جاؤ تم بچوں کی شادیوں پہ 4-4, 6-6 مہینے لگا دو، جاؤ گھر بنانے میں ساری زندگی کی کمائی لگا دو، میں فسوف یات اللہ بقوم، اللہ لے کے آ جائے گا، اللہ یوں صفائی کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کی محبت جو آپ کو کنورٹس کے دلوں میں دکھتی ہے، ان کی آنکھوں میں یحبہم ویحبونہم، آج ہم تو اللہ سے بھی بیگانے ہو گئے۔ دیکھیے اللہ کی محبت وہ فیول ہے جو قربانیاں دلواتی ہے، جو کام کرواتی ہے، جو انرجی پیدا کرتی ہے، اور اللہ کی محبت اور اللہ سے محبت یہ دو طرفہ عمل ہے۔ کہتے ہیں نا کہ لو ایٹ ون سائڈ، یہ نہیں چلتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور ہم منہ موڑتے رہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ سے محبت کریں اور اللہ کے چلو بھاگ جاؤ مجھے تم سے محبت نہیں چاہیے۔ اللہ کی محبت سے ملتا کیا ہے؟ اللہ کی محبت انسان کو بہادر بنا دیتی ہے، اللہ کی محبت انسان کو عظیم بنا دیتی ہے، اور اللہ کی محبت انسان کو بے نیاز بنا دیتی ہے۔ اللہ کی محبت دوسروں کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت کو پانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا دنیا کی محبت کی بیڑیوں میں نہیں رہتا، اللہ کی محبت دنیا کی محبتوں کی بیڑیاں کاٹ دیتی ہے۔ کیا دوسروں سے محبت نہیں کرنی؟ کرنی ہے، کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو سب سے اوپر رکھے دنیا کے نیچے۔ کیسے پتہ چلے کہ مجھے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ اپنی زندگی کو دیکھ لیں۔ اللہ کی محبت سے بندے کے دل میں اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جہاد کی روح پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت خوشی دیتی ہے۔ دنیا والوں سے محبت کریں کسک، جدائی میں ہی روتے رہیں گے، ساری رات شعر پڑھتے رہیں گے محبوب کی جدائی میں، غم ہی غم، دکھ ہی، مل گئے تو یہ غم ہے اب چلے جانا ہے، نہ ملے تو غم ہے کہ آئیں گے کب، غم غم۔ بچے کی محبت ماں کو کتنا غم دیتی ہے، ہر وقت دل دھڑک رہا ہے اس پہ۔ شوہر کی محبت بیوی کو خوشی کو دیتی ہے، ہر وقت کا دھڑکا، جتنے بچے اتنے غم۔ اللہ کی محبت خوشی دیتی ہے، اور یہ دنیا سے زیادہ اللہ کی محبت دل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ خوبیاں جب آ جاتی ہیں نا، پھر انسان اپنے آپ کچھ سوچتا ہے، میری زندگی تھوڑی ہے، میرے پاس وقت کم ہے۔ وہ کسی بیمار کو بستر پہ لیٹا دے کے اس کو نہیں سوچتا، خود کو سوچتا ہے۔ پھر ایک بندے کی زندگی میں جہاد، کوشش، معاملہ، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کو آگے سے آگے لے جاتا ہے کہ معاملہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ پھر آخری بات اس میں کروں گی، آج بڑی پیاری ہے، اس کو بھی ہم نے بہت ڈیٹیل سے دیکھا تھا، لیکن ولا تخافون لومت لائم، یہ وہ چیز ہے جس میں پیدا ہو گئی، وہ دین کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ اور وہ کیا کہ ایک انسان لوگوں، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ اللہ کے بننا چاہتے ہیں نا، جب بھی یجاہدون فی سبیل اللہ کا مرحلہ آئے گا نا، تو دو چیزیں ہوں گی، ایک ہے مخالفت اور ایک ہے ملامت، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اس کو آپ پیپر پہ ایک لائن لگا کے کر سکتے ہیں تاکہ ہم فرق تو سمجھیں، ہم مارے کہاں جاتے ہیں، ہم دشمنوں کے ڈسے ہوئے نہیں ہیں، ہم اپنوں کے ڈسے ہوئے ہیں۔ مخالفت جو ہوتی ہے دشمنوں کی طرف سے ہوتی ہے، کھلم کھلا ہوتی ہے، برملا ہوتی ہے، اس کے لیے انسان پہلے ہی تیار ہوتا ہے کہ اب بس دیکھنا مخالفت شروع ہوگی۔ اور نسبتاً آسان ہوتا ہے مخالفتوں کا مقابلہ کرنا، اس لیے دکھ بھی کم ہوتا ہے کیونکہ پہلے ہی پتہ ہے کہ دشمن تھا، وہ تو ہمارے ہر اچھے کام پہ تنقید کرے گا۔ اس کے برعکس ولا تخافون لومت لائم، ملامت نمبر ایک اپنوں سے آتی ہے، رشتہ دار، دوست، پیاروں کی طرف سے آتی ہے، اور یہ چھپی بھی ہوتی ہے، برملا تھوڑی ہوتی ہے، ایسے جم تمہیں کیا ہو گیا، تم نے اپنا رنگ دیکھا، حال کیا بنا لیا، یہ کیا ہر وقت ایک ہی ڈنڈ، یہ کیا پردہ پردہ خاندان میں پھوٹ ڈال دی، دیکھو اتنے لوگ تھے تمہارے اپنے پیارے، کہاں گئے سارے، یہ ہے ملامت کے جملے۔ بندہ اس کا وار نہیں سہ سکتا، اتنا ہڈن وار ہوتا ہے ملامت کا کہ اچھے اچھے پھسل جاتے ہیں۔ کتنے لوگ قرآن پہ آتے ہیں تو یک دم رکتے ہیں، اور بعد میں کیا کہہ کے جاتے ہیں، اب ہم سے اور برداشت نہیں ہوتا، اب ہم سے اور باتیں نہیں سنی جاتی، اب ہم اپنے گھروں میں اور پھوٹ نہیں ڈلا سکتے۔ ولا تخافون لومت لائم، مومن چونکہ امن پسند ہوتا ہے اس لیے سب کو خوش رکھنا چاہتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اگر سب کو خوش رکھوں گا تو سب خوش ہو جائیں گے، حالانکہ یہ کبھی لازمی نہیں۔ آپ ایک اللہ کو خوش کر لیں، سب آپ سے خوش ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا حق دیتے دیتے آپ ان کو اللہ کے حق بھی دیتے ہیں، کچھ خوشی نہیں ہوتے جب تک آپ ان کو اللہ کا بھی حق نہ دے دیں۔ جب آپ مجاہد فی سبیل اللہ کی پوسٹ پہ کام کریں گے، یاد رکھیے لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم والی دعا جو مانگتے ہیں، تو یہ گھروں میں سوئے ہوئے لوگ نہیں ہوتے، یہ مجاہدانہ زندگی والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی روٹین لائف ضرور ڈسٹرب ہوگی، ان کے کھانے کا وقت آگے پیچھے ضرور ہوگا، ان کے گھر والوں کو ٹھنڈی روٹی کھانی پڑے گی، ان کو ہو سکتا ہے کھجور پانی سے روزہ کھولنا پڑے، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سوچ کے بندہ اس پہ فیصلہ کرے۔ ایمبیشیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر ملامتوں کی زد میں آ کے جب پیچھے ہٹتے ہیں تو ملتا وہاں بھی کچھ نہیں، روز کا گلٹ۔ پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ ایک دفعہ دین پہ آ گیا اب آپ کو کوئی قبول نہیں کرے گا، کشتی میں ایک دفعہ بیٹھ چکے، کشتی نے کنارہ چھوڑ دیا، کہاں جائیں گے بولیں؟ کشتی میں بیٹھ کے روئیں گے، جائیے سمندر میں چھلانگ لگا دیں، ڈوبیے، یا ڈوبیں گے، یا چپ کر کے کشتی میں ہلاروں کو بس موقع دیکھے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، دیکھو کدھر بیٹھنے سے بیلنس قائم رہے گا۔ یہ ہے جہاد، یجاہدون فی سبیل اللہ، زندگی کو بیلنس رکھو، گھر کو اور بچوں کو، میاں کو اور شوہر کو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ساتھ لے کے چلو، اور ملامتوں پہ کان بند کر لو، اسمائل دے دو۔ یہ نہ کرو کہ تم اس طرح کر دو کہ بس لوگ خوش رہیں، لوگ کہتے ہیں تم نے تو بیٹا ہمیں بڑا دکھ دیا۔ میں نے دیکھا بچے دین پہ آتے ہیں نا تو ماں باپ یہ جملے بولتے ہیں، بیٹا تم نے ہمیں کیا دین دکھا دیا، یہ تم نے کیا حال بنا لیا، تم نے تمہاری زندگی کا مزہ کرکرا کر دیا۔ کیا اچھی محفلیں سجتی تھیں، مہندی، ڈھولک، پارٹیاں، کیا کچھ تھا، یہ کیا زندگی بورنگ ہو گئی۔ اب یہ باتیں سن کے اگر بندے کے اندر لا تخافون لومت لائم والی کیفیت نہیں ہوگی تو وہ ڈپریس ہوتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے میرا خیال ہے کہ میں ان کا حق نہیں دے رہی، میرا خیال ہے میں اپنے ماں باپ کو خوش نہیں کر رہی، میرا خیال ہے میرا شوہر تو مجھ سے خوش نہیں ہے، چلو میری تو جنت ہی گئی۔ اور شوہروں نے ایک حدیث یاد کی ہوتی ہے کہ جس نے شوہر کو خوش کر لیا وہ جنت میں چلی جائے گی، پہلے پوچھو اس شوہر سے اللہ بھی تو خوش ہے، پیچھے بات ہو گئی نا کہ صالحات قانتات، کس شوہر کے لیے؟ جو خود صالح اور قانے، جو خود اللہ کا جھکنے والا۔ ایک شوہر اگر خود اللہ کی نہیں مانتا، آپ اس کی مان کے جنت میں جائیں گی کہ جہنم میں جائیں گی؟ تو بات یہ ہے کہ لومت علائم پہ بہت بڑے پھسل جاتے ہیں، خاندان کے فرنٹ پہ آ کے اتنے پلٹتے ہیں دین سے واللہ جتنے اپنے پورے معاشرے کے نام پہ نہیں پلٹتے، اور معاشرے کے نام پہ اتنے پلٹ جاتے ہیں جو پوری امت کے نام پہ نہیں پلٹتے۔ اللہ کہتے ہیں پوچھو، کیا کریں پھر، خود سے پوچھو، ضمیر سے پوچھو، حق دے رہی ہوں؟ الحمدللہ، اللہ تو ان کو راضی کر دے۔ حق دینا اور چیز ہوتی ہے اور کسی کو راضی کرنا اور چیز ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کی رضا کی فکر کرتے رہیں گے تو ملامت بہت بری لگے گی، اور جب اللہ کی رضا کی فکر کریں گے تو ہنسیں گے آپ۔ بس سینسٹیو ہونا چھوڑ دیں، آنسو پہنچے خود اپنے۔ اللہ کے دین والے روتے نہیں ہیں، سینسٹیو نہیں ہوتے، تڑپتے نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، کوئی بات نہیں۔ آل ٹائم فیورٹس نہیں رہ سکتے لوگ اللہ کا بن کے، یہ لکھ لیں۔ لوگوں کے لیے تو ہم ہر وقت اویلیبل تھے، ہم ان کو کہتے ہیں اینی ٹائم، یو کین کال می اینی ٹائم۔ کیوں بھائی، میں کوئی جاب پہ کھڑا ہوں ایسا بندہ ہے جب اور دروازہ کھول دوں؟ ہاں آپ مہندی سے جانے جائیں، میں حاضر، 3 بجے بلائیں میں حاضر، رات کے 4 بجے واپس ملے حاضر، پھر کہتے ہیں یہ صلہ رحمی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، اور بعد میں تانا کیا ملتا، دیکھو تم اپنی ہوتے ہوئے نہیں آئی، وہ میری دوست صبح 4 بجے سے آئی ہوئی تھی، رات کو گئی، اور میری برتھ ڈے تم نے یاد نہیں رکھی، وہ افریقہ سے میری دوست نے مجھے فون کیا، بس تم تو بدل گئی۔ ولا تخافون لومت لائم، مخالفتوں سے انسان نبٹ لیتا ہے لیکن اپنوں کی ہمدردیاں بڑی مشکل لگتی ہیں۔ ایسے وقت میں پھر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے بے نیاز کر دے۔ اللہم انی اسألک الغنا، ایک دعا کے اندر یہ لفظ آتا ہے اس لیے میں نے اتنا بولا، اللہم انی اسألک الغنا، اللہ مجھے بے نیاز کر دے، مجھے تعریف، تنقید، کسی کی اچھی بری بات سے کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ کہا اچھا یہ مل گیا تو ذالک فضل اللہ، خوش قسمت ہو۔ مجاہد کو آئرن نفس ہونا چاہیے، بات بات پہ ڈپریشن میں جانے والے صرف ہاسپٹلس میں ہی جاتے ہیں، وہ دینی اداروں میں کام نہیں کرتے، نہ وہ سیکھتے ہیں نہ وہ سکھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری بات کر کے واللہ واسع علیم کہہ دیا، تم سب کی مجبوریوں کا اللہ کو پتہ ہے، تمہاری وسعتوں کا، تمہاری کوششوں کا اللہ کو پتہ ہے، اس کی وسعت اور علم ہے، اس کو پتہ ہے کون کتنا مانگ رہا ہے، کہاں سے کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تو تمہارا دوست ہے اور اس کا رسول، کیا چاہیے اور؟ والذین آمنوا، ایمان والے بھی تمہارے دوست بن جائیں گے۔ اگر ملامتوں کی وجہ سے کچھ لوگ تمہیں چھوڑ جائیں گے، اللہ ایمان والے دوست دے گا۔ صرف تعریف کر کے چائے پینے والے نہیں، بھابھی بھابھی کہہ کے کھانے کھانے والے نہیں، مخلص دوست ملیں گے پھر تمہیں۔ آپ فرق دیکھ لیجئے، دین کی دوستیاں اور دنیا کی دوستیاں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کی دوستیوں میں ہر وقت بس صفائیاں ہی پیش کرتے ہیں، نہیں سچی تم مجھے ایسا سمجھ رہی ہو، نہیں سچی، سب کچھ کر کے بھی ہم روتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ایمان والوں کی دوستیاں دے دوں گا۔ اور ایسے لوگ کون ہیں؟ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، ایسے لوگوں کی دوستیاں دے گا جو نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، نہ کہ یہ نمازیں بھی چھڑائیں اور کام بھی چھڑوا دیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو جو اپنا رفیق بنا لے تو اس کو خوب معلوم ہو، کیا؟ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا، فَإِنَّ حِسْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ بس اللہ کی جماعت غالب رہنے والی، سارے نام ڈوب جائیں گے، شیطان کے سارے جو معاملات ہیں وہ سارے پیچھے ہو جائیں گے۔ اس لیے تم اس کی تسلی رکھو کہ اسی گروہ کو فائدہ ہوگا، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر دوبارہ پیار کی تکرار ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریق کا سامان بنا لیا، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ کیسے بناتے ہیں کافر اسلام کا مذاق؟ داڑھی کا مذاق، ملا کا مذاق، حجاب کا مذاق، نمازوں کا مذاق، جنت کا مذاق، آج ہیں یہ مذاق کی کیفیت؟ اللہ کہہ رہے جو بندہ تمہارے دین کا مذاق اڑا اس کو چھوڑ دو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ رہنے میں تمہارے اپنے دل کے سخت ہونے کی فکر ہے، اس کا خطرہ ہے۔ کیا تھا؟ ایک شخص تھا، اصل میں وہ اذان کا بہت مذاق اڑاتا تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی چڑھ تھی، تو وہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا نام سنتا تو نعوذ باللہ اس کے بعد کہتا جھوٹا جل کر تباہ ہوا، اس طرح سے اپنے دل کا بغض کرتا تھا۔ ایک دن اس کی لانڈی نے رات کو چراغ لا کے اس کے گھر میں رکھا، یہ بجھانا بھول گیا اور سو گیا، اور رات کو آگ لگی اور یہ اپنے ہی گھر میں جل گیا، اور اس طرح اس کی بات سچ ہو گئی کہ جھوٹا جل کر تباہ ہوا۔ اللہ اسی بات کی بات کرتے ہیں، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا خُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو یعنی منادی کرتے ہو تو اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ کیا پتہ چلا کہ دین کا مذاق اڑانے والے لوگ کم عقل ہوتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہوئے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے جو ہماری طرف نازل ہوئی، یعنی ہمارا صرف یہی قصور ہے نا کہ اللہ کو مان کر اب اس کی کتاب پڑھنے لگ گئے، بس یہی تمہیں ہمارا عیب لگتا ہے؟ ہم تمہیں تو کچھ نہیں کہتے، ہم تو تم پہ کوئی تنقید نہیں کرتے، ہم تو جب ملتے ہیں پیار سے ملتے ہیں، ہم تو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، لیکن تم ہمیں کیوں برداشت نہیں کر پا رہے؟ صرف اس لیے کہ دین کی اس تعلیم پر ایمان لیا ہے۔ یاد رکھیے، جب سچا دین زندگی میں آئے گا، جب یہ کتاب کھلے گی، لوگ آپ سے ناراض ہوں گے، آپ کے رشتہ دار، آپ کی دوستیں، ساتھی، تو ایسے وقت میں کیا کہنا ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو اس پر ایمان لے آئے جو ہماری طرف نازل ہوئی اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے، وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن سے بندر اور سور بنا دیے گئے۔ اس آیت کو ہائی لائٹ کر کے دیکھ لیں، اس کی روشنی میں مفسرین کہتے ہیں کہ بندر بنائے جانے کا واقعہ تو معروف دکھتا ہی ہے، لیکن نصارہ میں سے کچھ لوگوں کو سور بھی بنایا گیا، خنزیر۔ اور آگے سورت کے آخر میں جب مائدہ کا ذکر آئے گا تو مفسرین اس سے اس کو جوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ مائدہ خوان کا انکار کرنے والی قوم کو ہو سکتا ہے کہ سور بنایا گیا۔ کیا مشکل اللہ کے لیے! آج بھی ایسی بیماری ایک آ چکی ہے کہ جس میں رات کو جب انسان سوتا ہے تو ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے جسم، اس کو بخار ہوتا ہے، 106 کا بخار شروع ہوتا ہے، جسم خوب گرم ہوتا ہے اور اس کے جسم پہ نا جانوروں کی طرح چھوٹے چھوٹے بال اگنے شروع ہوتے ہیں، اسکن کی حالت بدلتی ہے، اور اس کی ناک جو ہے یہ تھوتنی کی طرح ہوتی ہے، اور چند گھنٹوں میں، پتہ نہیں میرے پاس لکھا ہوا تھا، میں نے اپنی ایک کلاس میں پڑھ کے بھی سنائی تھی وہ رپورٹ، اور چائنا کے کسی علاقے میں یہ بیماری عام ہو رہی ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کی ناک موٹی تھوتنی کی طرح ہو جاتی ہے اور اس کی شکل بالکل خنزیر اور بندر کی ملتی ہوئی شکل ہوتی ہے، اور چند دن کے اندر پھر وہ مر جاتا ہے جان انسان۔ کیا مشکل ہے! جس نے بندر کو بندر بنایا، کہ وہ انسان کو بندر نہیں بنا سکتا؟ جس نے سور کو سور بنایا، کہ انسان کو سور نہیں بنا سکتا؟ کون تھے وہ؟ عبدت تاغوت، جنہوں نے تاغوت کی بندگی کی۔ جتنی زندگی میں تاغوت کی بندگی ہوگی اتنی شکلیں وسخ ہوں گی، حسن ختم ہو جائے گا، چہرے ایسی لگیں گی جیسے نچے پچے۔ ان کا ترچ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سوا سبیل سے بہت زیادہ بھٹک گئے۔ وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا آمَنَّا، پھر وہی مکہ کا، مدینہ کا دور یاد کیجئے کہ اب ڈھکے چھپے دل میں نفاق چھپاتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آتے تو کیا کہتے؟ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے اور کفر لیے ہوئے ہی واپس چلے گئے۔ کتنے بدبخت ہیں، کتنے بد نصیب تھے، اللہ کے نبی کی محفل میں آئے، خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ چلے گئے، اور اللہ خوب جانتے جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ نبی کو تو نہیں پتہ چلتا تھا کیونکہ وہ غیب نہیں جانتے تھے۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں، بہت بری حرکات ہیں جو یہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مشائخ اور علماء نے انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکا۔ کیوں نہیں روکا ان کے علماء اور مشائخ نے انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے؟ اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے، آیت 63 کا شروع ہے۔ بنی اسرائیل کے زوال کا آغاز کب ہوا؟ جب ان کے علماء نے نہ تو لوگوں کو غلط باتیں، گناہ کی باتیں کہنے بولنے سے روکا اور نہ حرام کھانے سے روکا۔ وجہ؟ پیچھے بات ہو گئی، فقہی بحثوں میں پڑے ہوئے تھے، فرقہ واریت میں اتنے عام ہو گئے، خوش فہمیوں میں آ گئے کہ امت سو رہی ہے، امت گناہوں میں جا رہی، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دکھ کے ساتھ کہنا چاہ پڑتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کیفیت آج بھی اس کی دکھتی ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ جمعوں کے خطبے، مسجدوں میں جانے والے، درسوں، وازوں، یا جہاں بھی کوئی نیکی کا موقع مل بھی جاتا ہے، ایون قرآن پڑھنے پڑھانے والے سامنے قرآن کھول کے زیادہ وقت فقہی باتیں کرتے ہیں، اختلافی باتیں، میرا مسلک، میری جماعت، میرا گروہ، میرا ادارہ، اور امت بے دین ہو رہی ہے۔ آپ نے کبھی بچیوں کے حلیے دیکھے، بیٹوں کے حال دیکھے، جوانوں کا حال دیکھا، بڈھوں کا دیکھا؟ کتنی کثرت سے امت مسلمہ شراب کی طرف جا رہی، زنا کی طرف جا رہی، کوئی عزت نہیں آتی۔ آپ کوئی کمپین کسی مسلم آرگنائزیشن کی طرف سے اٹھتی ہوئی بھی دیکھیں تو کیا آپ کو اس میں دکھتی ہے؟ ہم غیر مسلم ملکوں میں رہنے والے مسلمان خاص طور پہ کل قیامت کے دن جواب دے ہوں گے۔ ہم اتنے لوگ تھے، ہم نے آج تک ایک آواز نہ اٹھائی اس پہ کہ ہمیں بلا سود بینک چاہیے۔ اٹھائی ہوگی تو اللہ قبول کرے، میں نہیں جانتی، میرے تک نہیں بات پہنچی۔ کوئی ایک کمپین اٹھائے کہ ہماری بچیاں مسلمان الگ بیٹھیں گی، ہماری بچیاں یہ پہنیں گی، ہمارے بچے یہ کریں گے، ہم تو ایسے لگتا ہے کہ بس سر چھپا کے ہر کام کرنے کو تیار ہے۔ جب یاد رکھیے دین والوں کا زوال شروع ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو یوں کرتے ہیں، جیسے میں نے ایک جگہ کال پڑھا حضرت عیسیٰ کا کہ انہوں نے یہود کے علماء کو کہا کہ او ربیو، او تم فلاں، تم خود تم چھوٹی چھوٹی یعنی بڑے بڑی چیزوں کو نکل جاتے ہو اور دوسروں کے مچھر بھی تم چھپ پرکھتے ہو۔ یعنی ان کے علماء میں ہو کیا گیا تھا، بڑی بڑی باتیں۔ آج بھی دیکھیں بڑے سیمینار، فلاں بات، فلاں ملک کا مسئلہ، فلاں کے اندر نبی کا کارٹون بنا، چلو اس پہ بھی کمپین کر لیں گے کہ فلاں ملک کا بائیک آؤٹ کریں کہ نہ کریں۔ اپنے جرم کیوں نہیں دکھتے؟ اپنے گھروں کا سود اور اپنے گھروں کی زیادتیاں کیوں نہیں دکھتی؟ اللہ نے یہی بات کی، لولا، وائی ناٹ، کلمہ تحریص، ہرس دلانے والا، وائی ناٹ، یہ کرنا تھا۔ کنتم خیر امتن، تم تو آئے تھے برائیوں پہ روکنے اور حرام کو روکنے، اس کو چھوڑ دیا۔ لوگ کہتے ہیں اس پہ بات نہ کرو، لوگ آنا چھوڑ دیں گے، کوئی بات نہیں۔ لبی سما کانو یسنون، یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو یہ تیار کرتے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑ گئی ان پر اس بات پر جو یہ کہتے ہیں، اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے دل کا بوکس، پیچھے بھی بات ہوئی تھی نا کہ اللہ نے کی جب بات ہوتی تھی کہ کچھ خرچ کرو، کچھ دو لو، تو کہتے تھے نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ آج کل ہاتھ تنگ ہے، یہ بات ہے ادھر۔ اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلاتے ہیں کہ تم اللہ پہ بات کرتے ہو۔ اچھا، اس قوم کا ایک مزاج ہے کہ انہوں نے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا، اللہ کا بھی اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بات کر کے ہمیں کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز بھی پسند نہیں کرتا۔ مدینہ میں جتنی سازشیں ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی، سب ان کے اپنے اوپر پڑی۔ اللہ تعالیٰ نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو بھی کریں گے آپ کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، یہ تھا اصل میں حل۔ اور آج بھی میں جب بھی کبھی دنیا کے نقشے کو دیکھتی ہوں، تھوڑے سے لوگ ہیں جن کی ذکر ان کتابوں میں پڑھتے، میں سوچتی ہوں کیا تھا بھائی، اللہ کے بندوں تو مسلمان ہو جاتے، ساری کی ساری قوم اسلام پہ آتی، جنت مل جاتی، دنیا کی عزت ملتی، نبی کی فتح ان کی فتح تھی، مکہ فتح ہوتا تو یہود کے نام لکھے ہوتے وہاں، ان کے علماء کے نام کی تختیاں لگتی، ان کو اللہ کے نبی کام دیتے۔ لیکن تعصب کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے، ہم پچھلی زندگی کے تانے نہیں دیتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، کوئی 900 چھوڑ کے 10-9 ہزار چوہے بھی کھا کے آ جائے، اللہ کبھی تانا نہیں دیتا، واللہ۔ بلکہ مجھے تو لگتا ہے جو جتنی گناہوں کی دلدل سے نکل نکل کے آتا ہے اللہ کو، وہ اتنا ہی پیارا لگتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے اور کام کراتا ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کفر کی حالت میں زیادہ آگے آگے ہوتے ہیں نا، جب ان کو اللہ اسلام دیتا ہے تو وہ اسلام میں بھی آگے ہوتے ہیں۔ کیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی گئی کہ اللہ اسلام کو عمر بن خطاب سے عزت دے. کیوں؟ کہ اگر عمر جاہلیت میں آگے تھے تو اسلام میں بھی آئے گئے. پرسنالٹیز ہوتی ہیں, کچھ ڈھل مل سے ہی ہوتے ہیں, اور اکثر ہی ڈھل مل ہیں. گناہ بھی نہیں خوش ہو کے کرتے, گناہ کرتے ہوئے بھی ان کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا. اب نیکیاں بھی کرتے ہیں تو ڈرتے ہوئے کرتے ہیں. اللہ کو اسٹرانگ بندہ اچھا لگتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کو ڈھیلا ڈھالا مومن سے زیادہ مضبوط مومن پسند ہے. حالانکہ خیر دونوں میں ہی ہے. جتنے لیڈرز تھے آپ دیکھیے کہ ان کے اندر جرات موجود تھی, تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر میرے اندر کوئی ایسی خوبی ہے جو میں کفر پہ بے دینی پہ لگا رہی ہوں تو اسلام پہ لگا. اللہ تعالیٰ اسی کو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گا. کیا کرے گا؟ ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی. اس کو ہائی لائٹ کیجیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ. اس سے پتہ چلتا ہے تورات اور انجیل کے علاوہ کوئی اور کتاب بھی تھی. اور اگر آج ہم اس کو امت مسلمہ کے حال پہ لیں, نام نہیں لیتی ملکوں کا, لیکن آج ہمارے ملکوں میں غربت اور بے روزگاری کی جو بات ہے, اس آیت کو بڑا بڑا کر کے آج کے اپنے ملکوں کے حالات پہ لکھ کے دیکھیے. اللہ کہتے ہیں اگر یہ قائم کرتے ان کتابوں کو جو ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئیں. ہماری طرف کیا بھیجا گیا؟ قرآن, شریعت, اسلام بھیجتے. آج بھی نافذ کریں تو کیا ہوگا؟ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا, یعنی زمین سونا اگلتی اور آسمان سے بارشیں اترتی. اگر چین میں سے کچھ لوگ راس رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے. لگتا ہے ہماری بات ہے؟ آج ہم خود اپنے ملکوں سے خیر روکے ہوئے, ہم غیروں کی مدد پہ تو امید رکھتے ہیں, اللہ سے بارش نہیں مانگتے. اے پیغمبر, جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی ہرگز راہ نہ دکھائے گا. اب دیکھیے, ایمان والوں کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے, لیکن اللہ کے یہ وعدے ہوتے ہیں کہ یقین کرو اللہ کافروں کے مقابلے میں تم کو کامیابی دے گا. اور یہی یقین اللہ کے راستوں پہ بندے کو جماتا ہے. کل یا اہل الکتاب لستم علی شیء, صاف کہہ دو کہ اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو, یعنی تمہاری کوئی اوقات نہیں, ذرہ برابر تمہاری اللہ کی نظروں میں ویلیو نہیں ہے. کب ہوگی ویلیو؟ جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئیں. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ان میں سے ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا. مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین جانو یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے, کسی کی نہیں چلتی. مسلمان ہوں یا یہودی, صابی ہوں یا عیسائی, جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا, بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے اور نہ کسی رنج کا مقام ہے. یہاں تقیم التورات کے ساتھ وما انزل علیکم من ربکم کی بات کی گئی, تو اس سے آج پھر دیکھیے کہ اسی بات پہ روشنی پڑتی ہے کہ کسی قوم کا جب وہ خود کو اللہ کی قوم کے یعنی اللہ والا کے, جیسے آج ہم مسلمان خود کو اللہ کا گروہ کہتے ہیں نا, اس کی ویلیو کب ہے؟ جب وہ اللہ کے دین کو نافذ کرے. اپنے اوپر لیں, 5-6 فٹ کا جسم ہے, ہم کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, میں اللہ سے پیار کرتی ہوں. نہیں, اس کی دلیل مجھے اس 5-6 فٹ کے جسم کے اوپر اللہ کے قانون کو لگانا ہوگا. میرا کال فیل, میرا ظاہر, میرا باطن اللہ کے دین پر آ جائے. افسوس کی بات ہے کہ آج کے مسلمانوں کا کتاب اور شریعت کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا, ڈسکنیکٹڈ ہے. آج کا مسلمان, آج کی کتاب, بالکل دو مختلف چیزیں دکھتی ہیں. مسلمانوں نے اپنے ذہنوں میں اپنے ذہن کو دو حصوں میں بانٹا ہوا ہے. دو پیرلل سسٹم چل رہے ہیں, لکھ لیجیے اور پھر بعد میں محاسبہ کر سکتے ہیں. ذہن کے ایک حصے میں ہم نے عقائد کی پوٹلی رکھی ہوئی ہے. ہاں جی, لا الہ الا اللہ, بالکل جی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عقائد ایک لکھے پڑھے, ایمان مفصل, ایمان مجمل, 6 کلمے, سب کو آگے, شکر ہے اللہ کا, ناظرہ پڑھنا آ گیا, پوٹلی ہے. دوسرے حصے میں ہم نے عمل کی پوٹلی رکھی ہوئی ہے, وہ سراسر اپنی مرضی سے. قرآن کب قائم ہوگا؟ جب لوگوں کے دل مائل ہوں گے قبول کرنے کے لیے, حکومت قائل ہوگی نافذ کرنے کے لیے. پاکستان میں اسلامی شریعت ڈنڈے کے زور پہ نہیں آئے گی, لوگ مجبور کریں گے حکمرانوں کو کہ شریعت نافذ کرو، حکمران نہیں مجبور کر سکتے کہ تم نمازیں پڑھو، لوگ باتھ روموں میں گھس جاتے ہیں، زکوٰۃ کا مہینہ آتا ہے لوگ بینکوں سے پیسہ نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پہلے ذہن سازی کی، اور قرآن کا اثر عملی زندگی پر لازمن ہونا چاہیے۔ آج ہمارا کیا ہے؟ توقیم التورات اور توقیم الکتاب آج ہماری کا ہے، ہاں جی، شادی سے پہلے میلاد، درس، اور اس کے بعد اپنی مرضی۔ کوئی مر گیا بلاؤ درس والے کو، کہتے ہیں بس یہ ہو گیا، شادی ساری سنت کے مطابق ہو جائے گی، ساری برکت آ گئی، مہندی سے ایک دن پہلے درس کروا لو۔ نہیں، اس آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ کچھ لوگ بالکل اس دن نہیں کرواتے، بعض لوگوں کا خیال کیا ہوتا ہے کچھ دن پہلے ہی کروا لو تاکہ صحیح ہے۔ اگر واقعی آپ کو شادی کرنی ہے نا، سکینہ آبادی کل پوچھ رہی تھی بیٹے کی شادی ہے میں کیا کروں، دیکھیے بعض لوگ شادی سے ایک یا دو دن پہلے درس رکھتے ہیں نا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، مہندی کی پلیٹیں تک سجی ہوتی ہیں، اپٹن جوڑے، شادیوں کے گانے سب سیٹ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو واقعی سنت کے مطابق شادی کرانی ہے نا، تو وہ کم سے کم شادی سے دو تین مہینے پہلے درس کروائے، پوری اسلامی شادی بتائے، پھر وہاں ڈکلیئر کر دے اپنے دوستوں کو، خاندان والوں کو، جن سے ان سے کوئی امیدیں لگی ہوئی ہیں، ان کو بتاتا دیکھو اب ہمارے پاس اتنا وقت ہے، تو آج ہم ابھی سے اس چیز کو سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہ شادی کیسی کرنی ہے۔ راتوں رات تو کوئی دین نہیں سیکھ لیتا، ہم یہ کہتے ہیں، اور بعض لوگ پھر اللہ معاف کرے دین کے نام پہ کتنی غیر حکیمانہ بات ہے۔ میں نے کسی کی بات سنی کہ ان کو کسی نے درس شادی سے پہلے درس پہ بلایا، یعنی جیسے ایک ہماری رسم بن چکی ہے ایک دو دن پہلے، کہتی انہوں نے جا کے سارا درس مہندی کے خلاف اور گانوں کے خلاف دیا، اخیر بدمزگی ہو گئی کہ لوگوں نے کہا ان کو اٹھائے نہیں تو ہم جا رہے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا دیکھیں لوگ کتنے برے ہوئے ہیں، میں نے کہا دیکھیں میں نہیں جانتی آپ جن کی بات کر رہی ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے غیر حکیمانہ بات کی، یہ موقع نہیں تھا۔ ایک بندہ نشے میں چور ہے آپ اس کی بوتل چھینتے ہیں، یہ وقت نہیں، ایسے وقت میں ہلکی پھلکی باتیں کریں، اچھی باتیں، نصیحت کی باتیں، ہر موقع ہر بات کرنے کا نہیں ہوتا۔ اس دن صرف لڑکی کو اگر نماز روزے کی اور اس کو اچھی بیوی بننے کی کوئی ٹپس دے دیں تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہم ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ اس لیے کام کرنا ہے اگر چاہتے ہیں قرآن زندگیوں میں، پہلے تیاریاں کریں، وقت سے بات کریں، ذہن سازی کریں، اس طرح ہوگا ویسے ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات ہوگی۔ اگر اللہ وقت جگہ برکت دے دے تو میں تو سوچ رہی ہوں یہاں شادیاں بھی کروائیں گے، اپنی کلاس کی لڑکیوں کی بھی شادیاں یہاں کرا کے دکھائیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، کتنی خوش ہوئی ہیں بچیاں۔ اور اتفاق دیکھیے کہ یہ جملہ میرے منہ سے نکلا ویکینڈ کلاس کے سامنے، ہو سکتا ہے اس بات کے بعد اب کئی داخلہ بھی لے لیں۔ چلیے اللہ سے دعا کریں کہ یہ کتاب ہماری زندگیوں میں لگ جائے، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، ورنہ صرف غلامی ہے لوگوں کی، ڈر ہے لوگوں کا، خوف ہے لوگوں کا۔ پھر دوبارہ پڑھتی ہیں آیات کو، صاف کہہ دو کہ اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو، یقین جانو یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہوں یا یہودی یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے آیا، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، کُلَّ مَجَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَخْوَى أَنفُسُهُمْ، یہ ہے امتوں کا مسئلہ، ان کو رسول برے نہیں لگتے، وہ بھی رسول کا نام لے کے جھومتے چومتے، انگوٹھے چومتے، ان کے نام پہ درود پڑھتے، صرف رسول اس وقت ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں جب نفس کے خلاف باتیں کہتے ہیں، جب ان کی سنتیں ان کے بتائے ہوئے کام خواہشات نفس کے خلاف ہوتے ہیں۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ کسی کو تو انہوں نے چھٹلا دیا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا۔ دیکھیے کتنے بھولے تھے، اللہ کے امبیسڈر کہہ لیجئے یا اللہ کے رسول کو قتل کر کے کہتے ہیں اب کوئی فتنہ نہیں آئے گا۔ آج لوگ دینداروں کو تکلیف دے کے سوچتے ہیں ہماری زندگی میں کوئی تکلیف نہ آئے گی، ہو سکتا ہے کمر ٹوٹ جائے، ہو سکتا ہے کہ پاؤں میں درد ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی روحانی بیماری کا شکار ہو جائے جب بندہ کسی کو دین کے نام پہ تکلیف دیتا ہے۔ اس لیے زندگی میں قصول بنائیے، عمل کریں نہ کریں، کبھی دین داروں کو برا نہیں کہنا، کبھی اللہ کے نبیوں کی سنتوں کا مذاق نہیں اڑانا، توفیق مانگیں، اللہ دے دے گا موقع، مان لیں گے سنتوں کو، لیکن سر عام سنتوں کا مذاق، داڑھی کا مذاق، حجاب کا مذاق، یہ فتنوں کی باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم پہ کوئی فتنہ نہ آئے گا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان کو معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے گئے۔ اللہ ان کی سب حرکات کو دیکھتا ہے، کچھ لوگوں کو جتنی ڈھیل دو وہ اتنے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، یہ کیفیت ہے ادھر۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم نعوذ باللہ وہی خدا ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، جو خود نبی تھا اللہ کا اس کو خدا کہہ دیا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے۔ یہاں آپ ہائی لائٹ کر لیں، میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کچھ لوگ کہ بھائی ہم دیکھیں گے کہ ٹرینیٹی کہاں سے آ گئی، ایک خدا کو ماننے والی قوم آج تین خداؤں کے نظریوں میں کیسے آ گئی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی، پھر کیا یہ لوگ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ اس کی ماں ایک راست باس عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور یعنی انسان تھے، انسانی تقاضے ان کے ساتھ تھے۔ نبیوں کی ذات میں غلوب اور دینداروں کے معاملات میں غلوب سے بہت سارے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، وہ ان کو انسان نہیں سمجھتے۔ ذرا کوئی چیز ان کو انسانی دکھے تو ان کا وہ بت ٹوٹ جاتا ہے جو ان کی شخصیت کے نام پہ باندھا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی دین والے کو دیکھنا انسان کے لیے اپنے دین کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے دین کو سامنے رکھتا ہے تو اسی سے انسان کی ہدایت ہے۔ کوئی کرے کوئی نہ کرے، کوئی جیے کوئی مرے، کوئی عمل کرے نہ کرے، میری بلا سے مجھے تو وہ کتاب مل گئی، مجھے تو وہ سنت مل گئی، حدیث مل گئی جس میں میرے لیے ایک لائحہ عمل بنا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے دین کو کب بگاڑا؟ جب یہ نبیوں کی ذات میں کھو گئے۔ کہتے تھے کہ یہ کیسی بات ہے کہ یہ کھاتے بھی ہیں یہ پیتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کو جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اہل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلوب نہ کرو، اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواس سبیل سے بھٹک گئے۔ یہ ہے وہ موقع جہاں بات کرنی مناسب ہوگی کہ ٹرینیٹی کہاں سے آئی۔ آج ہم مسلمان کیسے بگڑے، صرف بات کو سمجھانے کے لیے کرنے لگی ہوں۔ آج ہماری امت میں جو بگاڑ ہے اس میں بہت سارا بگاڑ یا تو ہنود سے آیا یا یہود سے آیا۔ سچ برصغیر پاک کو ان میں ساتھ رہے، ہندو کے ساتھ رہے، اس کی رسمیں آ گئیں، اور اسی طرح جب ویسٹرن کنٹریز میں گئے تو ہم نے دوسرے کلچر کو اپنا لیا۔ بنی اسرائیل یعنی عیسائی جو تھے، جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ان میں بگاڑ کہاں سے آیا تھا؟ یونانیوں سے آیا تھا۔ گریکس میتھالوجی آپ نے سنا ہوگا، گریک کے اندر شرک بہت ہے، بت اسٹیچوز۔ آج بھی آپ آرٹ سیکھ نہیں سکتے، آپ پاکستان کے بڑے بڑے کالجز اور یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں اور آپ کو گریک میتھالوجیز پڑھائی جاتی ہے، اسٹیچوئزم پڑھایا جاتا ہے، اور نہ جانے کیسے ہم اپنے آپ کو مسلمان ملک کا فرد سمجھتے ہیں۔ اس وقت بھی ہوا کیا تھا کہ گریکس کے تین خدا تھے، انہوں نے اقالیم چار تین بنا، وہ کہتے تھے اس پوری دنیا کو تین بتوں نے جمع کیا ہوا ہے۔ اب کرسچینز جب ہوتے ہوتے یونان میں گئے، جیسے ہم اسلام کا سفر دیکھتے ہیں نا، کرسچینز بھی بیت المقدس اور یروشلم اور شام کے علاقے سے پھر پھیلنا شروع ہوئے۔ جب ان کا پھیلاؤ یونانیوں میں آیا، انہوں نے دیکھا ماشاءاللہ بڑے بت رکھے ہوئے، اور پیگن ریلیجن، مشرکانہ ریلیجن ہمیشہ کلرفل ہوتے ہیں، رنگ، پھول، گلوں پھولوں کی مالا، رنگ لگے ہوئے ہیں، کہیں اوپر سرخ لپسٹک لگی ہوئی ہے بت کے ہونٹوں پہ، اس طرح کی اٹریکشن ہوتی ہے، کہیں ہولی پھینک رہے، کہیں رنگ پھینک رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، یعنی خوبصورت لگتی ہیں۔ اب یہ اپنے وقت کے جو مسلمان تھے، جی یہ وہاں گئے، انہوں نے کہا ہمارا دین تو بڑا سادہ کہ جی عیسیٰ اللہ کا رسول ہے اور بس عمل عمل عمل، منہ بند کر کے بیٹھے رہو اور سنتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ۔ پھر ان کے دل میں شوق ابھرا، انہوں کہا ہم بھی کچھ کرتے ہیں۔ اب ان کے تین بت جو تھے وہ تو نہیں نام رکھ سکتے تھے، تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ایک خدا اور بناتے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ کو پتا ہے آج تو تین ہے نا، دو عقیدے ان کے مختلف، ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے اس وقت۔ ایک عقیدے والے کہتے ہیں کہ جیزس گاڈ، نعوذ باللہ، میری گاڈ اور ہولی گوسٹ یعنی روح القدس حضرت جبرائیل کو کہتے ہیں۔ ایک دوسرا عقیدہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ گاڈ تین میں کا تیسرا، یعنی اللہ تو ہے ساتھ جیزس اور میری بھی موجود ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ ان کے اندر آیا، پہلے انہوں نے جیزس کو بنایا، اب اللہ کے ساتھ جیسس آ گئے، یعنی جو ٹرینیٹی تثلیث ہے نا، یہ پہلے دو بنی تھی، ڈیول تھی، کچھ عرصہ یہ اسی پہ رہے۔ پھر شیطان نے ان کو بتایا کتنے بیوقوف ہو، عیسیٰ کو تو تم نے خدائی میں شامل کر دیا، اور جس عورت سے یہ اتنا بڑا کارنامہ سرزد ہوا اس کو تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر میری کے خدا بننے کا نظریہ آیا، اور آج جو ٹرینیٹی دکھتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کن کی پیروی تھی، اخوا قوم قد دلوا من قبل، بھٹکی ہوئی لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو خود بھی بھٹکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ایک خدائی کو تین خدائیوں میں کر دے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، یہاں کفر کے ٹرینیٹی کو انٹروڈیوس کروانا، جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے، زیادتیاں کرنے لگے، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال سے کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، کان لا یتناہون عن منکر، یہ ایک دوسرے کو برا کام کرتے دیکھتے پھر روکتے نا، آج بھی ایسے ہی ہم روکتے، ہم کہتے نہیں مائنڈ یور بزنس، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن، اپنے تعلقات خراب نہ کرو، اب یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دوسروں کو برائیوں سے روکتے نہ تھے، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں، سچ کے جھوٹ، پوری بات سچ ہے، یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے، اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی، تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سو بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے۔ آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، یہود جو مسلمانوں کے ہم خیال لوگ تھے، 19-20 کا فرق تھا نا، 19-20 اس لیے کہہ رہی ہوں کہ چینج ہو سکتا تھا، بیس تو ایک تھی نا، لا الہ الا اللہ تو تھا ہی، تعالو الہ کلیمت سوام بیننا و بینکم تو تھا، لیکن تعصب کی وجہ سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا مکہ کے مشرک اچھے ہیں تو مسلمانوں سے، آج بھی لوگ کہتے ہیں، دیندار جب دوسرے دینداروں کے بارے میں کمنٹ دیتے ہیں کہتے ہیں اس سے تو اچھا ہے فلاں کافر، کم از کم اس میں نفاق تو نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا سوچو تو صحیح، تم ایسے کام کر کے کیا اللہ سے مدد کی امید رکھتے ہو؟ اب یہاں سے پارے کا بالکل آخری حصہ شروع ہو رہا ہے، جس کا حصہ ساتویں پارے کے شروع کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب ترین لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ دیکھیے اللہ کا انصاف، یہود نصارہ، یہود نصارہ، بار بار ہم پڑھتے جا رہے ہیں، بار بار یہ پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ پھر بتا رہے ہیں دیکھو نصارہ زیادہ بہتر ہے، کرسچینز کے دل نرم ہیں مسلمانوں کے لیے یہود کی نسبت، مشرکوں کی نسبت کرسچینز نرم ہیں۔ وجہ کیا ہے، کیوں کرسچینز کم دشمن ہوتے ہیں؟ اور آپ دیکھیے کہ کرسچینز اپنے دین کو بہت پروموٹ کرتے ہیں لیکن اسلام کے خلاف کمنٹس کم دیں گے، اس کے برعکس دوسری طرف کہانی الٹ ہے۔ وجہ کیا ہے، ان کی مسلمانوں سے کم دشمنی کی، وہ بتا دی، ذالک بأن منہم قسیسین و رحبانہم و انہم لا یستکبرون، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس بھی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں علم والے موجود ہیں، علم بہرحال دل کو گلاتا ہے، علم حاصل کر کے عمل نہ کرنا بہتر علم نہ حاصل کرنے سے، یہ بات بڑی شور سے کہہ رہی ہوں۔ بعض لوگ صرف اس لیے علم نہیں حاصل کرتے، چھوڑو پھر عمل نہ کریں گے تو گناہ ہوگا، علم حاصل کر کے عمل نہ کرنا بہتر ہے جاہل رہنے سے، کسی وقت زندگی میں چوٹ پڑے گی بندے کو سب بھولا یاد آ جائے گا، سبق آ جائے گا اللہ کے راستے پہ، اور جس کو علم نہیں وہ تو جاہل ہے۔ ایسے ہی جیسے کسی کو ڈرائیونگ آتی ہو، پھر بہت عرصہ نہ کرے عمل، چھوڑی بھی ہے، کل کسی مجبوری میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا جائے تو چلا ہی لے گا نا، لیکن جس کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہی کبھی نہیں وہ کسی مجبوری میں کبھی بیٹھ سکتا ہے؟ بھولا ہوا علم بہتر ہوتا ہے علم نہ حاصل کرنے سے۔ ہم عمل میں بھولے ہوتے ہیں لیکن یادداشت خراب ہو گئی، جوں ہی مجبوری پڑی سب اللہ کی باتیں یاد آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان پچھلی قوموں کے حالات سے نصیحت لے کر اپنے لیے عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اس پورے پارے میں، آپ سورۃ مائدہ کو دیکھ رہے ہیں، بڑی سورۃ، میں نے پڑھتے ہوئے اس کو اپنے اعصاب پہ بہت سٹریس فیل کیا، ابھی آگے بھی اس کی کچھ آیات ہیں اگلے پارے میں، لیکن بڑی اسٹرانگ سورت ہے۔ حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ اس سورت کو اپنے مردوں کو سکھاؤ، یہ آخری سورت ہے لوگوں، اس کا کوئی حکم بھی منسوخ نہیں ہوا، اس کو پڑھو سیکھو۔ اور مجھے پوری سورت میں جو بات ملی، یہود نصارہ کے طریقوں کو چھوڑ دو، انہوں نے جو کیا تم نہ کرو، اور جب مسلمان مشرکوں سے رسمیں لیں گے، عقیدے بھی آئیں گے، ہر رسم کے پیچھے عقیدہ آتا ہے۔ آپ ہولی منائیں گے، اس کے پیچھے عقیدہ ہے، آپ بسنت منائیں گے، اس کے پیچھے عقیدہ ہے، آپ دلہن کو پیلا جوڑا پہناتے ہیں، اس کے پیچھے عقیدہ ہے، آپ موم بتیاں جلاتے ہیں سالگرہ کے موقع پہ، اس پہ عقیدہ ہے۔ توحید کبھی شرک کو برداشت نہیں کرتی، اس لیے جہاں بھی امت مسلمہ میں زوال آ رہا ہے، خرابی آ رہی ہے، وہ یہیں سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عمل کی دعا مانگتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بندے ہیں وہ، کوئی ماں اپنے بچوں کی برائی کرتی، ہمیں اللہ بتاتا ہے نا کہ تم ان کی نہ کرو۔ اور آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، میں اس کو پڑھتے ہوئے اصل میں ابھی تک اپنے ذہن میں وہ چیز محسوس کر رہی ہوں کہ تسلیث تک شروع کر دی باتوں باتوں میں آ کے، ایک خدا کے تین بنا دیے، کہ ایک خدا تھا تو اب تین بن گئے، وہ زمینی خدا، درمیانہ خدا اور آسمانی خدا کو بدل کے انہوں نے تین میں کر دیا۔ آج ہم امت مسلمہ نے کیا کیا، اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ ہم جب انڈیا پاکستان میں اکٹھے رہتے تھے، ہندو اور مسلمان ساتھ مل کے رہتے تھے، مسلمانوں نے دیکھا کہ ہندو جو ہیں وہ اپنے مرنے والے کے ساتھ کچھ معاملات کرتے ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ کیا ہے کہ تین دن تک مرنے والے کی روح بھٹکتی ہے، ادھر جا ادھر جا، اس کو چین نہیں آتا، پھر وہ اس کے پسندیدہ کھانے پکاتے، اور اپنی وید جو ان کی مذہبی کتاب ہے اس کی کچھ آیتیں وغیرہ پڑھ کے اس پہ پھونکتے اور کھلاتے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ کرنے سے اب مردہ بخشا گیا، اب اس کی روح کو چین پڑا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم مسلمان گئے انڈیا میں، ہم بھی ساتھ رہے، ہم نے بھی اپنے ہمسایوں میں ادھر ادھر لوگوں میں دیکھا کہ بھائی یہ تو مرنے والے کے ساتھ یہ کرتے ہیں، ایک دن دیکھا عجیب لگا ہوگا، دوسرے دن دیکھا ذرا کچھ عادت ہوئی، تیسرے چوتھے دن دیکھا تو اچھا لگا، پھر آپ سوچا اب ہم کیا کریں، اب ہم بھی چلو ایسا کرتے ہیں۔ اب جب یہ دیکھا قرآن سنت میں جس کی کوئی دلیل نہ ملی، اب انہوں نے کیا کیا، وہ اس کو تیجا کہتے تھے، آج بھی ہندو تیجا کر، تیجا مین تیسرا دن، ہم نے تیجے کا عقیقہ کر کے اس کو سوئم بنایا، اور وید کی جگہ قرآن پڑھا، اور وہ کھانے پکاتے تھے ہم نے چنے اور پھل رکھ کے اس پہ پڑھ کے رشتہ داروں کو کھلا دیا۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ میت مرنے والے کا جو سوئم کیا جاتا ہے، یہ تیجے کی بگڑی ہوئی شکل ہے، بہت کم جانتے ہیں۔ ہم تو بس اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی باپ دادا نانیوں دادیوں کو کرتے دیکھا، ہر رسم کے پیچھے آپ دیکھیں گے یہ ہوگا۔ یہ جو چہلم ہے 40 دن، یہ ہندو کی رسم ہے، وہ 40 دن کے اندر اندر کیا کچھ کر کرا کے اس کی روح کو چین دینے کے لیے 40ویں دن اس کے کھانے پکا کے بانٹتے ہیں۔ آپ 40واں کرتے ہیں، آپ 30واں کیوں نہیں کر لیتے، 20واں کیوں نہیں کر لیتے، 50واں یا 60واں کیوں نہیں کرتے؟ سوچا کریں، قرآن آپ کو شعور دیتا ہے۔ اور نقصان کیا ہوتا ہے، ایسی نقلی رسمیں جب دین میں آتی ہیں نا تو اصلی دین اجنبی لگتا ہے، آج اصلی دین پھیکا لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں مر گیا مردود فاتحہ نہ درود فلاں اور فلاں، کیوں ان کو پھیکا لگ، وہ کہتے ہیں مر گیا اب کچھ نہیں کرنا، نہیں بہت کچھ کرنا ہے، نہیں وہ کیوں نہیں کرنا جو ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ تو بس اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت دے۔ آپ لوگ ایسا کریں کہ کسی کو واش روم میں جانا ہے، اٹھنا ہے، تھوڑا سا تو لے لیجیے ابھی اسٹریچ، تاکہ پھر بات